جمعہ 13 نومبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ کردوں کا دعویٰ کہ سنجار شہر پر دولت اسلامیہ کا قبضہ ختم۔ ادھر امریکہ نے دولت اسلامیہ کے کمانڈر جہادی جان کی ہلاکت کی خبر دی ہے، کیا برطانوی جہادی نوجوانوں پر اس کا اثر ہوگا؟
بعض جو ہے اس سے کافی ڈر جائیں گے کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو کہیں گے کہ یہ آدمی شہید ہے اور ہمیں بھی احتجاج کرنا چاہیے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ امریکی فوج کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شام میں امریکہ کے ایک فضائی حملے میں جہادی جان کے نام سے مشہور دولت اسلامیہ کا برطانوی شدت پسند محمد اموازی ہلاک ہو گیا ہے۔ تفصیل سنیے تابندہ کوکب سے۔
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ جہادی جان کی گاڑی کو شام کے علاقے رقہ میں نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم امریکی حکام کے مطابق جمعرات کو کی جانے والی اس کارروائی کے نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور جب بھی مناسب ہوا اضافی معلومات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اموازی ان ویڈیوز میں موجود تھے جن میں امریکی صحافی سٹیون سوتلف اور جیمز فولی، برطانیہ کے امدادی کارکن ڈیوڈ ہینز اور ایلن ہیننگ، امریکی امدادی کارکن عبد الرحمان کیسگ اور بہت سے دیگر مخفیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔
دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ عراق کے ایک اہم شمالی قصبے سنجار میں کرد فورسز داخل ہو گئی ہیں۔ یہ قصبہ پچھلے 15 ماہ سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے زیر قبضہ تھا۔ ایک سینئر پیشمرگا کے مطابق کئی عمارتوں پر عراقی کردوں کا جھنڈا لہرایا گیا ہے، لیکن انہوں نے زور دیا ہے کہ اس قصبے پر مکمل کنٹرول میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سخت گیر موقف رکھنے والے قوم پرست جماعتوں نے آج یوم شہدائے بلوچستان منایا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے خواتین اور بچوں نے ماسک پہن کر احتجاج کیا ہے، جبکہ صوبے کے مکران اور قلار ڈویژن کے متعدد شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بارشوں اور برف باری کی وجہ سے متاثرین کا خیموں میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ کوہستان سے آگے شاہراہ قراقرم اور کاغان روڈ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ چترال کے بیشتر علاقوں میں زلزلہ زدکان موسم کی سختی اور امداد کی عدم فراہمی کے سبب سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ بھارت کی ریاست کرناٹک میں 18ویں صدی کے حکمراں ٹیپو سلطان کی پیدائش کا جشن منانے کے خلاف ہندو تنظیموں کا احتجاج جاری ہے۔ بی جے پی اور ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ہندو مخالف حکمراں تھا۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
بھارت کے بیشتر مورخین 18ویں صدی کے جنوبی ہندوستان کے حکمراں ٹیپو سلطان کو ایک روادار اور سیکولر حکمراں قرار دیتے ہیں۔ کانگریس کی ریاستی حکومت نے ان کی پیدائش کا جشن منانے کا فیصلہ کیا تو اس کے خلاف وشو ہندو پریشد اور دیگر ہندو تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیپو نے لاکھوں ہندوؤں کا قتل کیا تھا اور ہزاروں ہندو مندروں کو مسمار کیا، لیکن مورخ ان کے ان دعووں سے اتفاق نہیں کرتے۔ وشو ہندو پریشد کی پرتشدد تحریک کے دوران 2 کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ پریشد نے آج کرناٹک بند کا نعرہ دیا تھا۔ کئی شہروں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔
سری لنکا کی مرکزی تامل جماعت کی کال پر آج ملک کے شمالی علاقوں میں مکمل ہڑتال رہی۔ تامل جماعت نے حکومت سے 200 سے زیادہ قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ تمام افراد سیاسی قیدی ہیں۔ بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ماہ ایک جاپانی شخص کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے کے شبہ میں مزید 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس کیس میں اس سے قبل 2 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تفصیل طاہر عمران کی زبانی۔
مقتول جاپانی شخص کونیو ہوشی اسلام قبول کر کے بنگلہ دیش منتقل ہو گئے تھے۔ دولت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کونیو ہوشی سمیت ستمبر میں ہلاک ہونے والے ایک اطالوی کو قتل کیا، لیکن حکومت کا اصرار ہے کہ ملک میں دولت اسلامیہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ یہ قتل ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہے۔
مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اطلاعات ہیں کہ ہیبرون کے قریب ایک مسلح شخص نے ایک کار پر فائرنگ کر کے 2 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مقبوضہ غرب اردن کے اس علاقے پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہے اور انہوں نے حملہ آور کی تلاش کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ جرمنی میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ایک اپارٹمنٹس میں کم از کم 8 مردہ بچے ملے ہیں۔ بویریا میں فورنزک تحقیق کاروں کی تلاش جاری ہے کیونکہ ان کے خیال میں شاید وہاں مزید لاشیں موجود ہوں۔ انگلینڈ میں وزراء اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے علاج کو بلیک لسٹ قرار دے کر معالجوں پر اس کا کوئی نسخہ تجویز کرنے پر پابندی لگائی جائے۔ تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
ہومیوپیتھی کا متنازع عمل علاج بل مثل کے اصول پر مبنی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ مریضوں کو غیر ضروری طور پر شکر کی گولیاں دی جا رہی ہیں۔ فیکلٹی آف ہومیوپیتھی کا کہنا ہے کہ اس تھراپی کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مریضوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ توقع ہے کہ مشاورت کے بعد سن 2016 تک پابندی کے فیصلے پر باقاعدہ عمل درآمد ہوگا۔ واضح رہے برطانیہ میں ہومیوپیتھی کے اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے لیے نیشنل ہیلتھ سروس کا بل 4 ملین پاؤنڈز ہوا کرتا ہے۔
اور اسپین کے شہر میڈرڈ کی سٹی کاؤنسل نے فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے شہر کی سڑکوں پر گاڑی پارک کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ آئندہ دورہ امریکہ سے توقعات اور خدشات۔ علیحدگی پسند بلوچ طلبہ تنظیم کی پہلی خاتون سربراہ سے خصوصی گفتگو۔ ان کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورہ برطانیہ پر بھی سیربین میں بات ہوگی، ذرا آگے چل کر۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ شمالی عراق میں کرد خطے کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فوجوں نے شہر سنجار کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے۔ ادھر ایک اعلی امریکی فوجی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ شام میں دولت اسلامیہ کے کمانڈر، جو جہادی جان کے نام سے مشہور تھے، ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
کرد علیحدگی پسند رہنما مسعود برزانی نے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر نیچے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ اس شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد موصل کی جانب پیش قدمی پر بڑا اثر پڑے گا، جو شمالی عراق میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ سب سے بڑا شہر ہے۔ شہر سنجار پر 15 ماہ قبل شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد وہاں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی گئی اور لوگوں کو غلام بنایا گیا۔ ان میں زیادہ تعداد اقلیتی یزیدی برادری کے لوگوں کی تھی۔ پیشمرگہ جنگجوؤں کے ایک اعلی اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ عراقی کرد پرچم سنجار کے کئی عمارتوں پر لہرایا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کے مطابق شہر میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے لگائے گئے بوبی ٹریپ بموں کی صفائی اور شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ایک فوجی وحیدر صالح نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا کہ پیشمرگہ نے بڑی فتح حاصل کی ہے۔
پیشمرگہ فورسز اب سنجار میں موجود ہیں اور کیمرے ان کی عکس بندی کر سکتے ہیں۔ وہ اب ہر گلی کوچے میں گشت کر رہے ہیں اور وہاں سے شدت پسندوں کو نکال باہر کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کا کافی اسلحہ برآمد کیا ہے اور عسکریت پسندوں کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ پیشمرگہ کے پاس اب شہر کا مکمل کنٹرول ہے۔
ایک برطانوی شہری کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ماسر گیفورٹ کہلاتے ہیں، کہ انہوں نے کردوں کے ہمراہ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا ہے۔
وہ ماہرانہ انداز میں وہاں مورچہ بند ہوئے۔ سنجار کی پہاڑی اور شنگال گزشتہ ایک سال سے دولت اسلامیہ کے قبضے میں تھے، حالانکہ سنجار کے پہاڑ سے قبضہ چھڑا لیا گیا ہے، تاہم شہر پر اب بھی شدت پسندوں کا کنٹرول ہے۔ وہاں انہوں نے کئی بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے خاتمے کی بڑی کوشش تھی۔
شام میں امریکہ کے فضائی حملے کے بارے میں یہ غالب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہادی جان کے نام سے معروف دولت اسلامیہ میں شامل برطانوی شدت پسند محمد اموازی اس میں نشانہ بنے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا کہنا ہے کہ ان کا ہمیشہ سے موقف رہا کہ وہ اموازی کو تلاش کرنے اور انہیں لوگوں کی جانیں لینے سے روکنے کے لیے جو ہو سکے گا کریں گے۔
ہم امریکہ کے ساتھ انہیں ڈھونڈنے کے لیے دن اور رات کام کر رہے تھے۔ یہ ایک مشترکہ کوشش تھی جس میں دونوں ممالک کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ اموازی ایک وحشی قاتل تھا، جیسا کہ وہ ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں برطانوی امدادی کارکنوں کے گلے کاٹ رہا ہے۔ وہ نہ صرف شام بلکہ دنیا بھر میں معصوم لوگوں کے لیے ایک خطرہ بن گیا تھا، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے۔ یہ دولت اسلامیہ کا سب سے بڑا نقصان ہے۔
گزشتہ سال برطانوی نجات کویتی شہری محمد اموازی کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس میں وہ امریکی صدر اوباما کو پیغام دے رہے تھے کہ وہ واپس آ گئے ہیں، اور واپسی کی وجہ صدر اوباما کی شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف جارحانہ خارجہ پالیسی بتائی گئی تھی۔ اسی اثنا میں عراقی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے مغربی شہر امادی کو دولت اسلامیہ سے آزاد کرانے کے لیے حملہ کیا ہے۔ عراقی فوج کے بیان کے مطابق اس حملے میں فضائی فوج کی مدد بھی حاصل کی گئی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی سے سنا۔ جہادی جان کی ہلاکت مغربی طاقتوں کے لیے کیا واقعی بڑی کامیابی ہے، یا ان کا مارا جانا اس لیے بڑی خبر ہے کہ وہ برطانوی شہری اور دولت اسلامیہ سے وابستہ تھے؟ یہ سوال میں نے یہاں لندن میں قائم انسداد انتہا پسندی کے ادارے کوئلیم فاؤنڈیشن سے وابستہ محقق اسامہ حسن کے سامنے رکھا۔ ان کا جواب تھا،
جی ہاں، یہ کئی لوگ مرے اس طرح برطانوی شہری، پچھلے دو تین مہینے میں امریکہ اور برطانیہ کے فوج کی طرف سے، وہ ریاض خان جو ویلز سے تھا، عبد الرقیب جو اسکاٹلینڈ سے تھا، تو پہلے اس طرح مارے گئے ہیں۔ اور یہ جہادی جون جس کو کہتے ہیں، اس نے ذبح کیا تھا نا لوگوں کو کیمرا پہ، ویڈیو پہ، بیہیڈنگ ویڈیوز جو چلاتے ہیں کئی برطانوی شہریوں کو، تو اس لیے یہ اہم خبر ہے۔
یعنی یہ بڑی کامیابی مغربی طاقتوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟
یہ ایک چھوٹی سی کامیابی ہے، کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ داعش ہے یا اسلامک اسٹیٹ یہ بہت بڑا گروپ ہے، کافی مضبوط ہے، وہ سوریہ اور عراق میں کافی زمین انہوں نے لیا ہوا ہے، اپنا چھوٹا سا اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، تو وہ جنگ تو چلے گی، لیکن یہ پروپیگنڈا لحاظ سے اور انتقام کے لحاظ سے، برطانیہ میں بہت لوگ بہت ہی غصے ہیں اس آدمی کے اوپر، اور امریکہ میں بھی، کیونکہ اس نے لوگوں کو ذبح کیا کیمرا پہ اور بہت خوشی اظہار کی ہے اس کام پہ، تو وہ انتقام بھی چاہ رہے ہوں گے، اور اس لحاظ سے لوگ خوش ہوں گے کہ اگر اس کو ضرور مار دیا گیا ہے۔
اچھا اسامہ حسن، جہادی جان کی طرح اور بھی برطانوی شہری ہیں بہت سارے جو ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں، جو سخت گیر ہو جاتے ہیں، ان کے مارے جانے سے ان پر کوئی فرق پڑے گا؟
اس میں دو صورتیں ہیں، کیونکہ تقریباً 500 یا 1000 تک اس طرح برطانوی شہری گئے ہوئے ہیں، اس طرح سب نے اس طرح ذبح تو نہیں کیا لوگوں کو کیمرا پہ، لیکن بہت لوگوں نے یہ خیال اظہار کیا ہے کہ وہ ان کو کرنا چاہیں گے، تو بعض جو ہیں یہ اس سے کافی ڈر جائیں گے، خدا کا خوف آ جائے گا ان میں، اور جو جانا چاہ رہے ہیں اس طرف وہ شاید دوبارہ سوچیں اور شاید نہ جائیں، اور جو وہاں پہلے سے ہیں وہ شاید واپس آ جائیں، کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو کہیں گے کہ یہ آدمی شہید ہے، بہت بڑا ہیرو ہے، اور ہمیں بھی اس طرح کچھ کرنا چاہیے، تو وہ زیادہ ریڈیکلائز ہو جائیں گے اس سے، لیکن میرے خیال میں زیادہ تر جس کی اثر ہوگی وہ یہ ہوگا کہ لوگ ڈر جائیں گے، ان کو خدا کا خوف آ جائے گا، ان شاء اللہ کم چانسز ہوں گے کہ اور لوگ اس طرح جائیں۔
اچھا برطانوی حکومت نے اب تک جو اقدامات کیے ہیں، جو سٹیپس لیے ہیں ریڈیکلائزیشن کو، بنیاد پرستی کو اور سخت گیری کو کم کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہیں؟
حکومت نے یہ اقدامات لیے ہیں، وہ کافی حد تک ان کا اثر ہے اور اچھے سٹیپس ہیں، کیونکہ انہوں نے اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں اب تھوڑا سا دباؤ ڈالا ہے کہ اس طرح کے انتہا پسند جو ہیں وہ آرام سے بات چیت نہیں کر سکے، وہ دوسروں کو ریکروٹ نہ کر سکے، دوسروں کو لا نہیں سکے اپنے گروپ میں، اس لحاظ سے اچھا ہے۔ دوسری طرف فریڈم آف ایکسپریشن،
اظہار رائے کی آزادی،
بالکل اظہار رائے، یہ بھی اہم قیمت ہے برطانوی معاشرے میں، اوروپی معاشرے میں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بیلنس کرنا چاہیے کہ لوگوں کو آزادی ہو کہ وہ بولیں، لیکن جب ان کی انتہا پسند یا غلط رائے آئیں تو پھر دوسرے شہری جو ہیں وہ اس کو چیلنج کریں کہ یہ بہت ہی غلط راستہ ہے دولت اسلامیہ کا، تو اصل میں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، حکومت کی طرف سے نہیں، شہریوں کی طرف سے اور مسلمان کمیونٹی کی طرف سے خاص طور پہ، کہ وہ اس طرح کی انتہا پسندی اور وحشیت کو بالکل غلط قرار دیں اور لوگوں کو روکیں اس طرف جانے کے لیے۔
یہ تھے برطانیہ میں انتہا پسندی کی روک تھام کے ادارے کوئلیم فاؤنڈیشن سے وابستہ اعلی محقق اسامہ حسن۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوتن نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فضائیہ نے شام میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جن کی نشاندہی فری سیرین آرمی نے کی تھی۔ تفصیل سنیے سکلین امام سے۔
جی عمر، اب سے کچھ دیر پہلے روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ترکی کی نیوز ایجنسی اناڈولو اور روس کی نجی شعبے کی ایک نیوز ایجنسی انٹرفیکس کو انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ایسی تمام اطلاعات پر عمل درآمد کریں گے اور دہشت گردوں خلاف کاروائی کریں گے جو قابل اعتماد ہوں، اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ ان کو یہ اطلاعات جو ہیں جہاں پر انہوں نے آج حملے کیے ہیں روس کی فضائیہ نے، وہ فری سیرین آرمی نے، یعنی اب تک وہ یہ فری سیرین آرمی جو روس روس پر یہ اعتراض کرتی رہی تھی کہ وہ ایسے مقامات پر حملے کر رہی ہے جہاں پہ دولت اسلامی یا داعش نہیں ہے اور وہاں حملے جو ہیں فری سیرین آرمی یا باغی شامیوں پر ہو رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حملے انہوں نے فری سیرین آرمی کی اطلاعات پر یہ کیے ہیں، اور ان کا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب G20 کے جو ممالک ہیں، یعنی ترقی یافتہ اور تیزی سے ترقی کرنے والے جو عالمی ممالک ہیں، وہ ایک اجلاس کر رہے ہیں جس میں شام کی صورتحال پر بھی بحث ہوگی۔ روس کا جو موقف ہے بشار الاسد کے بارے میں کہ وہ سیریا کے عوام ہی اس معاملے کو طے کریں گے، ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وہ اس موقف پر قائم ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ بشار الاسد کی قسمت کا فیصلہ سیریا کے عوام کریں۔
اس تفصیل کے لیے ثقلین امام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب پاکستانی فوج کے سربراہ کا آئندہ دورہ امریکہ۔ جنرل راحیل شریف 6 دن کے دورے پر اتوار کو امریکہ جائیں گے۔ اس برس یہ ان کا امریکہ کا دوسرا دورہ ہے جس کا ایجنڈا فی الوقت واضح نہیں، تاہم فوج کہتی ہے کہ جنرل شریف امریکہ کے فوجی ہی نہیں سیاسی حکام سے بھی ملیں گے۔ ان کا دورہ وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ کے 3 ہفتوں بعد ہو رہا ہے، اسی لیے بعض تجزیہ کار اسے سویلین اور فوجی قیادت کے درمیان تناؤ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے نامنگار احمد رضا کی رپورٹ۔
فوجی ترجمان نے اپنے ٹویٹر پیغامات میں دورے کے مقصد کے بارے میں مختصر معلومات جاری کی ہیں، مثلا یہ کہ جنرل شریف امریکہ میں فوجی ہی نہیں بلکہ سیاسی حکام سے بھی ملیں گے اور خطے میں ابھرتی ہوئی نئی حقیقتوں پر پاکستان کے موقف کو اجاگر کریں گے۔ اگرچہ فوجی ترجمان نے ان نئی حقیقتوں کی وضاحت نہیں کی، مگر اپنے ایک اور ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ جنرل شریف کی امریکی حکام سے ملاقاتوں میں سیکیورٹی کے وسیع تر معاملات پر بات ہوگی۔ کئی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ جنرل شریف کا ایجنڈا امریکہ کو پاکستان سمیت خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر پاکستانی فوج کے موقف سے آگاہ کرنا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین:
مثلا زیادہ تر جو ان کی بات چیت مجھے جو لگتا ہے وہ یہ افغانستان کی صورتحال ہے۔ امریکہ کی بھی سب سے بڑی دلچسپی جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک کردار ادا کرے۔
سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کی رائے بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں:
پاکستان آرمی کے سربراہ چاہیں گے کہ جو پاکستان آرمی نے فوجی کاروائیاں کی ہیں قبائلی علاقوں میں، اس کی ایک اپ ڈیٹ دی جائے امریکی حکام کو۔ وہ افغانستان کی بھی جو صورتحال ان کاروائیوں کی وجہ سے یا بہتر ہوئی، یا افغانستان میں حقانی نیٹورک کے حملے کم ہوئے یا حقانی نیٹورک کا کیا بنا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔
جنرل شریف کے اس دورے کے 2 اہم سیاسی پہلو بھی ہیں: ایک تو یہ کہ ان کا یہ دورہ امریکہ کی دعوت پر نہیں بلکہ خود ان کی اپنی درخواست پر ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ دورہ وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ کے کم و بیش 3 ہفتے بعد ہو رہا ہے۔ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں دونوں رہنماؤں نے کہا تھا کہ وہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ جمہوریت ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا کلیدی ستون ہے۔ زاہد حسین کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ دورہ پاکستان کی درخواست پر ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امریکہ سے زیادہ آرمی چیف کی خواہش کا زیادہ دخل ہے، مگر روایت کے حساب سے امریکہ میں جنرل شریف کا خیر مقدم ہی کیا جائے گا، اور اس کی ایک وجہ ہے
جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ زیادہ تر سیکیورٹی ایشوز کے ساتھ ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے ایک اہمیت تو دیتے ہیں امریکنز بہت زیادہ، کیونکہ ان کی ہمیشہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ آرمی کے ساتھ ڈیل زیادہ کیا جائے تاکہ وہ کچھ ان کو یعنی ڈیلیوری بھی ہو سکے۔
کئی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جنرل شریف کا دورہ امریکہ جمہوری حکومت کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔
اسلام آباد سے یہ تھے احمد رضا۔ اور اب بھارتی وزیر اعظم کے دورہ برطانیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ملکہ برطانیہ کے ساتھ دوپہر کے کھانے کے بعد لندن کے مشہور ویمبلی اسٹیڈیم میں بھارتی تارکین وطن کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرنے والے ہیں۔ نامہ نگار برجیش اپادھیائے اس وقت ویمبلی اسٹیڈیم کے اندر سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ برجیش، بتائیے ویمبلی اسٹیڈیم میں کیسا ماحول ہے؟ وزیر اعظم مودی کب خطاب کریں گے؟
دیکھیں عمر صاحب، آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں کافی زور زور سے میوزک کی آواز سنائی دے رہی ہوگی، اور اب سے کچھ ہی منٹوں پہلے یہاں کافی رنگ برنگے پروگرام شروع ہو گئے ہیں جن کی تیاری تقریباً 800 فنکار کچھ مہینوں سے کر رہے تھے۔ ایک بڑی سی رنگولی سے ویمبلی کے اس میدان کو سجایا گیا ہے جہاں عام طور پر فٹ بال اور رگبی کے میچز ہوتے ہیں۔ موسم کا ڈر ضرور ستا رہا تھا ان کے آرگنائزرز کو، لیکن ابھی فی الحال دھوپ نکل آئی ہے۔ وزیر اعظم مودی یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے بعد یہاں پہنچیں گے برٹن کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن کے ساتھ. وہ انہیں ڈیوڈ کیمرن انہیں انٹروڈیوس کریں گے اور ان کی بیگم سمانتھا کیمرن بھی ہوں گی جو بھارتی لباس ہے ساڑی وہ پہن کر کے وہاں پر وہ موجود ہوں گی. اور اندازہ ہے کہ لگ بھگ 50,000 to 55,000 لوگ یہاں پر جٹیں گے. ابھی بھی اسٹیڈیم کافی تک بھرنے لگ گیا ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہ سیٹیں خالی ہیں.
رجیش یہ بتائیے تقریب کا اہتمام کس نے کیا ہے؟
دیکھیں عمر صاحب ایک یورپ انڈیا فورم کر کے ایک ادارہ ہے جو انڈین ڈائسپورا ہے ان سے جڑا ہوا ادارہ ہے یہ اور ان کا کہنا ہے کہ 400 اور ادارے ان کے ساتھ آئے ہیں اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے. اور اس میں سے ایک ہے جو بی جے پی کی جو غیر ملکی جو اوورسیز فرینڈس آف بی جے پی کہلاتا ہے یہ ان کا ایک طرح کا برانچ ہے. اور میں نے یہ بھی پوچھا ان سے کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا تو ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو رجسٹریشن کرتے وقت کہا گیا کہ اپنی مرضی سے ان سے دینے کی گزارش کی گئی. اور یہاں کے آرگنائزرز میں سے ایک آشیش پٹیل کا کہنا ہے کہ 10,000 لوگوں نے چھوٹی چھوٹی رقم دی ہے اور کچھ پیسہ کارپوریٹ سپانسر سے بھی آیا ہے.
اچھا برجیش خاصا دھوم دھڑک کا سنائی دے رہا ہے آپ کے پس منظر میں. یہ بتائیے کہ مودی کے حامی دوسرے ملکوں میں بھی ایسی ہی شان و شوکت سے استقبال کرتے ہیں جب وہ دوروں پر جاتے ہیں؟
جی ہاں بالکل عمر صاحب, میں نے میڈیسن اسکوئر گارڈن میں دیکھا تھا جہاں امریکہ میں پہلی بار مودی پہنچے تھے, پھر سین ہوزے کیلیفورنیا میں دیکھا تھا. کچھ ایسا ہی جوش تھا لیکن یہ اس سے کئی گنا بڑا ہے, مطلب لگ بھگ سمجھ لیجئے کہ تین گنا اس سے زیادہ بڑا ہے ویمبلی, کیونکہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ 20,000 لوگ جمع ہوتے تھے. اور جو بھارتی نژاد لوگ جو باہر رہتے ہیں ایک چیز ہے کہ کافی کامیاب ہیں, کافی پیسہ ہے ان کے پاس, لیکن اس طرح سے کسی پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا تھا. مودی کی کوشش ہے کہ ان سے ایک انگیجمنٹ قائم کر کے ان میں سے ہر ایک کو بھارت کا ایمبیسڈر بنایا جائے اور ان کے ذریعے بھارت میں سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے. ان میں سے کچھ سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا, خاص کر جو نوجوان ہیں یہاں برٹن میں, تو ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی پالیٹکس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن مودی میں ضرور دلچسپی ہے, کیونکہ ان کی مانے تو ان کا کہنا تھا کہ مودی کی باتوں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم انڈین کمیونٹی میں شامل ہو گئے ہیں بھلے ہی وہ برٹن کے شہری ہوں یہاں پیدا ہوئے ہوں.
تو کیا برطانیہ میں مقیم تمام بھارتی تارکین وطن یا جو ڈائسپورا جسے ہم کہتے ہیں ان کے استقبال میں اسی سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا کچھ اور بھی لوگ ہیں جو شاید اتنے پرجوش نہ ہوں؟
پرجوشی نہیں, بہت لوگ ان کے بالکل خلاف بھی ہیں عمر صاحب. کل یہاں پر جس طرح کے احتجاجی ریلیاں ہوئیں کافی, اور کچھ لوگوں سے جو میری بھی بات ہوئی کافی غصے میں تھے وہ لوگ کہ مودی کا جو ایک ماضی رہا ہے اس کی بات کرتے ہوئے گجرات کے, وہ کہتے ہیں کہ گجرات کے دنگوں میں ان کا ہاتھ تھا اور اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی, تو وہ ایک ان میں خاصی ناراضگی تھی. کچھ لوگ ابھی جو بھارت سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک طرح کی انٹالرنس کی اس کو لے کر خفا تھے, کہ ان کا کہنا تھا کہ جس بھارت کو ہم نے چھوڑا وہ ایک سیکولر ملک ہے, اس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں جہاں ہر مذہب کے لوگ بہت ہی امن و امان کے ساتھ رہتے تھے, سو یہ ان کے آنے سے اس طرح کا ماحول خراب ہوا ہے. تو وہ بھی ایک طبقہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے یہاں پر, اور بہت بڑی تعداد میں اکثریت ان کی ہے جو مودی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور جو آپ کو اس ویمبلی اسٹیڈیم میں جن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں.
ویمبلی اسٹیڈیم کے اندر سے ان تفصیلات کے لیے برجیش آپ کا بہت شکریہ. اور اب بات کرتے ہیں نامہ نگار زبیر احمد سے جو ہمیں بتائیں گے ویمبلی اسٹیڈیم کے باہر کی صورتحال کے بارے میں. زبیر, اسٹیڈیم کے باہر کا عالم کیا ہے؟
اسٹیڈیم کے باہر ابھی بھی تعداد ان لوگوں کی زیادہ ہے جو مودی کے حامی ہیں اور اسٹیڈیم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کچھ ایک سکھ یہاں پر ایک چھوٹا سا گروپ ہے ان کا جو نعرے لگا رہے ہیں اور وہ مسٹر مودی کے مخالفین میں سے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 1984 میں جو فسادات ہوئے تھے جن میں سکھوں کا قتل عام ہوا تھا دلی میں, 3,000 کے قریب سکھ مارے گئے تھے, ان کو ان میں جو شامل تھے ان کو جیلوں میں بھرا جائے, ان کے خلاف مقدمات جو ہے تیزی سے اختتام پذیر ہوں ان کے خلاف, اور یہ کہ جو لوگ سزا جن کو دینی چاہیے ان کو جلد سے جلد سزا دینی چاہیے. اور جو کشمیر کے متعلق جو یہاں پہ مظاہرین ہیں ان میں ابھی بہت کم ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ لیزلی اڈوین ایک پروڈیوسر ہیں جنہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی انڈیاز ڈاٹر, جو انڈیا میں ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر وہ ڈاکیومنٹری تھی, وہ بھی یہاں پہ اپنے احتجاج کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا میں جو اس ڈاکیومنٹری پر پابندی لگائی گئی ہے وہ پابندی ختم ہونی چاہیے. اور یہاں پر ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں نے دیکھا کہ سکھوں کے خلاف جو مودی کے سپورٹرز ہیں حامی ہیں وہ ان کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑ گئے. پولیس یہاں پر آئے, انہوں نے ان کو رفع دفع کیا اور الگ کیا دونوں گروپس کو, تو معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا. لیکن زیادہ تر جو یہاں پر باہر میں ایسے لوگ ہیں جو مودی کے حامی ہیں.
زبیر احمد, ویمبلی اسٹیڈیم کے باہر سے آگاہی دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ابوظہبی میں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. پہلا ون ڈے پاکستان نے 6 وکٹوں سے جیت لیا تھا. آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم دو تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اتری ہے. یونس خان کی جگہ افتخار احمد اور بلال آصف کی جگہ محمد رضوان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. پشاور سے تعلق رکھنے والے افتخار احمد آج اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کھیل رہے ہیں. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان پرتھ میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 416 رنز بنائے ہیں. میچ کی خاص بات ڈیوڈ وارنر کی ڈبل سینچری ہے, انہوں نے 244 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. ادھر کرائسٹ چرچ میں نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم کو 5ویں ون ڈے میں 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 5-0 سے جیت لی ہے. ٹینس میں اے ٹی پی ورلڈ ٹور فائنلز کا آغاز 15 نومبر سے لندن میں ہو رہا ہے. برطانوی پلیئر اینڈی مرے, ڈیوڈ فیڈرر, رافیل نڈال اور سٹین واورنکا ایک گروپ میں ہیں, جبکہ سربیا کے نوویک جوکووچ اور 7 بار ومبلڈن چیمپئن راجر فیڈرر, ٹوماس اور کئی نشی کورے کے ساتھ دوسرے گروپ میں ہیں. انگلینڈ کے ریکارڈ گول سکور کرنے والے فٹ بالر وین رونی اسپین کے خلاف دوستانہ میچ نہیں کھیل رہے. مینیجر روئے ہاٹسن کہتے ہیں انہیں اگلے ہفتے فرانس کے خلاف میچ میں کھلایا جائے گا.
As a football player you want to play all the games and but then obviously I have to understand about the team and the manager does.
رونی مینیجر کے اس فیصلے سے خوش دکھائی نہیں دیتے اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بحیثیت فٹ بالر وہ تمام میچز کھیلنا چاہتے ہیں, پھر بھی آج کے میچ میں نہ کھلانے کے فیصلے سے متفق ہیں.
Obviously I understand that and I respect that.
یوفا کے قائم مقام سربراہ ولا لونا پر 16,377 پاؤنڈز جرمانہ عائد کیا گیا ہے. یہ جرمانہ ان پر ورلڈ کپ 2018 اور 2022 کی میزبانی کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر عائد کیا گیا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے سبا نا سے سنا. پاکستان میں علیحدگی پسند بلوچ طلبہ تنظیم کی پہلی خاتون سربراہ سے خصوصی گفتگو, اور بھارتی ریاست کرناٹک میں ٹیپو سلطان کا جشن پیدائش منانے کے خلاف ہندو تنظیموں کا احتجاج سیربین میں آنے کو ہیں. اس وقت خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں شمائلہ خان سے.
امریکی فوج کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شام میں امریکہ کے ایک فضائی حملے میں جہادی جان کے نام سے مشہور دولت اسلامیہ کا برطانوی شدت پسند محمد اموازی ہلاک ہو گیا ہے. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ عراق کے ایک اہم شمالی قصبے سنجار میں کرد فورسز داخل ہو گئی ہیں. یہ قصبہ پچھلے 15 ماہ سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے زیر قبضہ تھا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سخت گیر موقف رکھنے والی قوم پرست جماعتوں نے آج یوم شہدائے بلوچستان منایا ہے. بھارت کی ریاست کرناٹک میں 18ویں صدی کے حکمران ٹیپو سلطان کی پیدائش کا جشن منانے کے خلاف ہندو تنظیموں کا احتجاج جاری ہے. بی جے پی اور ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ہندو مخالف حکمران تھا. برونڈی میں جاری سیاسی کشیدگی اور تشدد کے واقعات کے پیش نظر بیلجیم نے اپنے شہریوں کو برونڈی چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں طویل عرصے سے علیحدگی پسند تحریک اور فوجی آپریشن ساتھ ساتھ جاری ہیں. حال ہی میں اس تحریک میں صوبے کی خواتین بھی سرگرم عمل نظر آئی ہیں. انہی میں ایک کریمہ بلوچ ہیں جو بلوچ طلبہ تنظیم بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا بی ایس او آزاد کی پہلی خاتون سربراہ ہیں. کریمہ بلوچ کے خلاف مختلف مقدمات قائم ہیں جبکہ ان کی تنظیم پر پابندی ہے. ایسے میں کریمہ بلوچ کیوں کر سرگرم ہیں اور تنظیمی کام کیسے انجام دے رہی ہیں؟ نامہ نگار شمائلہ خان نے کریمہ بلوچ سے گفتگو کی اور پہلے پوچھا کہ وہ بی ایس او آزاد کی قائم مقام چیئرمین کے عہدے تک پہنچی کیسے ہیں.
جب سے ہمارے مرکزی چیئرمین زاہد بلوچ ارسٹ ہوئے ہیں یا اغوا کیے گئے ہیں 2014 کو 18 مارچ کو, اور میرے سامنے میں بھی تھی اس کے ساتھ اس وقت, تو میں قائم مقام چیئرپرسن کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں.
تو آپ ایف آئی آر کے سلسلے میں ہوئی ہیں؟
تربت میں ہماری جو ریلیاں ہوئی تھیں اس وقت ہمارے ایف آئی آر کیے گئے تھے, اور مجھے بعد میں پی سی پہ میں نہیں گئی تھی کورٹ, تو اس وجہ سے مجھے اشتہاری بھی کیا اور باقاعدہ نیوز پیپرز میں بھی آئے تھے, اور کافی سارے کیسز تھے پاکستان کے جھنڈے کو جلانے کے, اشتعال انگیز تقاریر اور عوام کو ورگلانے کے, ایف سی والوں سے بندوق چھیننے کے, تو ایسے مطلب بے بنیاد سے بہت ساری کیسز تھے مجھ پر, کیونکہ ہم تو ہمیشہ پیسفل ہی اسٹرگل کرتے ہیں, اور ہماری جو ریلیاں ہوتی تھیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے ان کی بازیابی کے لیے ہوتی تھیں, یا کسی علاقے میں کوئی فوجی آپریشن ہو رہا ہو مسلسل کئی دنوں تک, تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کے خلاف ہوا کرتی تھی, تو اس پر ہم پر پابندی لگانے کے لیے یا ہمیں ڈرانے کے لیے ہم پہ ایف آئی آر کیا کرتے تھے وہ لوگ.
آپ قائم مقام ہی صحیح, لیکن بی ایس او آزاد کی صدر کہلانے پر کیسا محسوس کرتی ہیں؟
ہمارا جو جدوجہد کا جو مقصد ہے وہ بلوچستان کی آزادی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں ریاست نہیں چھوڑ رہی, کیونکہ ہمارا جو مطالبہ ہے بھلے ہی ہم پیسفل طریقے سے اپنی جو اسٹرگل ہے وہ کر رہے ہیں, ہمیں نہیں چھوڑ رہی جس طرح وہ دوسرے آرگنائزیشنز یا دوسرے پارٹیوں کو نہیں چھوڑ رہی, تو سزا ایک جیسی ہے ہم سب کے لیے, چاہے کوئی تشدد کے راستے پہ چلے یا پرم طریقے سے اسٹرگل کرے. اور بی ایس او پہ تو 15 مارچ 2013 کو اس پہ بین بھی لگایا تھا, لیکن اس سے پہلے اعلانیہ بین نہیں تھا لیکن بین کی ہی سچویشن تھی, کیونکہ 2010 سے کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا بی ایس او کے خلاف, ہمارے کئی مرکزی رہنماؤں کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, سینٹرل کمیٹی کے ممبرز اور تمام جتنے بھی زونز تھے یا یونٹس تھے جہاں سے بھی کوئی بھی ہاتھ لگتا تو ان کو اٹھا کے ان کی لاشیں پھر پھینک دیتے تھے. اور ہمارا جو ایکس وائس چیئرمین ہے ذاکر مجید وہ 2009 سے لاپتہ ہے, تو اس طرح کی سچویشن ہے بی ایس او پر, اور اس سچویشن میں اور اس طرح کی تنظیم کے اس پر بین لگی ہو اور وہ بلوچستان کی آزادی کی اسٹرگل کر رہی ہو, ہماری بقا کی جنگ لڑ رہی ہو, تو اس کو لیڈ کرنے میں ظاہر سی بات ہے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے.
لاپتہ افراد کے حوالے سے جو مہم ہے پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بلوچستان کی خواتین کا جو کردار ہے یا بلوچستان کی خواتین جو ہیں وہ صف اول میں کھڑی نظر آتی ہیں, اس کا بلوچستان میں چلنے والی قومی تحریک پر اس کا کیا اثر پڑا ہے؟
دیکھیے اس پر بلوچستان کی جو قومی تحریک, ابھی ہم ان لوگوں کی بات کریں جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جو اٹھائے گئے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو اٹھائے گئے ہیں یا بلوچ تحریک سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو اٹھا کے لے جانا اور پھر ایسے ہی گمنام موت ان کو مار کے پھینک دینا, تو بلوچ خواتین ابھی جو سڑکوں پہ نکل آئی ہیں ان کی بازیابی کے لیے, اگر ابھی تک اس تحریک نے لوگوں کو بازیاب نہیں کروایا لیکن اس تحریک نے دنیا کو جھنجھوڑا ضرور ہے کہ بلوچستان کی صورتحال کیا ہے, بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے, اور ہیومن رائٹس وائلیشن کس حد تک ہیں, وار کرائمز کس حد تک ہیں, اس سب کو ہائی لائٹ ضرور کیا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ بلوچستان میں اگر کوئی سیاسی آواز اٹھائے تو اس کا انجام پاکستان کس طرح اس کا انجام کر سکتا ہے اور کس طرح جنگی قوانین کو مسخ کر کے لوگوں کو ایسے ہی عدالتوں میں پیش کیے بغیر مار کے پینک رہے ہیں. اور اس پر بلوچ سوسائٹی بھی موبلائز ہو رہی ہے. جن جن عورتوں نے یا جن جن مردوں نے یہ آواز اٹھائی اس کے لیے سفر کیا. بلوچستان میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جو ان کو نہیں جانتا ہوگا یا ان کے نقش قدم پہ چلنا نہیں چاہتا ہوگا.
تو بلوچ معاشرے میں بلوچ خواتین کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور خواتین کا اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے؟
ہمارے ہاں بلوچستان میں جو جو لڑکیاں پولیٹکس کرتی ہیں یا اسٹرگل کرتی ہیں اپنے حقوق کے لیے ان کو نہ صرف ان کے فیملیز کی طرف سے حمایت حاصل ہے بلکہ پوری سوسائٹی میں ان کا ایک بہت ہی اچھا مقام ہے. اور عورتوں کی وجہ سے آج دنیا مسنگ پرسنز بلوچ مسنگ پرسنز کو جانتی ہے, اس آواز کو سنتی ہے, پہچانتی ہے.
آپ کے خیال میں بلوچستان میں خواتین کے کیا بنیادی سماجی اور معاشی مسائل ہیں, وہ کیا ہیں؟
جب تک بلوچستان قومی مسئلے سے, قومی سوال کے مسئلے سے دوچار ہے اس وقت تک خواتین کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا یا اس کے لیے اسٹرگل کرنا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم ایک سیکولر جمہوری ریاست کے لیے, وجود کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک آزاد ریاست کے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے ابھی اگر جنگ کے دوران خواتین مل کے اس اسٹرگل کو آگے لے جا رہی ہیں تو اس اسٹیٹ کے قوانین بنانے میں بھی ان لوگوں کو آزادی ہوگی کہ وہ مل کے بنائیں. وہاں پہ تمام انسانوں کے حقوق ایک سے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک قانون ہوگا, ایک ایسا ادارہ ہوگا جو سب انسانوں کے بنیادی حقوق سے انحراف نہ کرتا ہو.
پی ایس او کی آپ سربراہ ہیں, اس ناطے سے آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں جب کہ آپ کے جو ساتھی ہیں یا تو وہ لاپتہ ہیں یا وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں؟ تو ایسے میں سیکیورٹی کے خطرات محسوس کرتی ہیں؟
جی بالکل, ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے سامنے ہمارے چیئرمین کو گنڈوں کی طرح اٹھا کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دے کے, ہمارے سامنے ان سے بدتمیزی کر کے, ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر, ان کے ہاتھوں کو باندھ کر اٹھا کے ان کو گاڑی میں پھینک کے وہ لے جا سکتے ہیں تو میرے ساتھ بھی یہی کر سکتے ہیں. جب بھی میرے کسی ساتھی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد میری باری آئے گی. میں گھر پہ بھی رہوں یا میں بلوچستان کے کسی بھی کونے میں رہوں یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہوں یا میں سفر کروں تو میں نے خود کو ذہنی حوالے سے اس بات کے لیے تیار کیا کہ ابھی آنے والے کچھ سیکنڈز میں میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اداروں کے کوئی ہیومن ویلیوز نہیں ہوتے, وہ اسٹوڈنٹس اور پیسفل اسٹرگل کا مطلب بھی نہیں سمجھتے. ان کے لیے تو بلوچ محض دشمن ہیں جو اس کے مد مقابل کھڑے ہیں اور ان سے جتنا چھینا جا سکتا ہے اور جو ایک اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے قومی حقوق کے لیے تو ان کو دبا کے, ان کو کسی بھی طرح مار کے اور ان کے آخری بندے تک کو ختم کر دیں. اور وہ ہمارے لوگوں کو زیادہ تر اس لیے ٹارگٹ بناتے بھی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو, ہمارے معاشرے کے جو کریم ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے, ان کو ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے تاکہ وہ پورے معاشرے کو ہی مفلوج کر دیں. جو پولیٹیکل عمل جو جاری ہے یا جو شعوری عمل جاری ہے بی ایس او کے ذریعے یا بی ایس او کے لٹریچر کے ذریعے, تو اس کو روک دیا جائے.
کیا آپ نے دیگر صوبوں کی طلبہ تنظیموں سے رابطہ کیا تاکہ اپنی مہم میں ان کی حمایت ہی حاصل کی جا سکے؟
جی این ایس ایف سے ہم نے رابطہ کیا ہے کیونکہ جو لوگ ہماری نظریہ سے اختلاف نہیں رکھتے, جو ہماری فکر سے اختلاف نہیں رکھتے, ہم بلا شبہ ان سے رابطے کریں گے کیونکہ جن لوگوں کو آزاد بلوچستان کے سوال سے کوئی الرجی نہ ہو. اور اس کے علاوہ میں نے پاکستان میں ایسی کوئی دوسری تنظیم دیکھی نہیں جو ہمارے قومی سوال پہ انگلی نہ اٹھائے یا یہ کہے کہ ہم رہ سکتے ہیں ساتھ میں, سوائے این ایس ایف کے کہ وہ ہمارے نظریے کا احترام کرتی ہے. اس کے علاوہ ڈی ایس ایف نے بھی ہمیں کافی سپورٹ کیا جب ہم نے کیمپ لگایا تھا, جب ہم نے تحریک چلائی تھی ہمارے چیئرمین زاہد بلوچ کی رہائی کے لیے, تو ان لوگوں نے بھی اور این ایس ایف نے دن رات ایک کیے تھے ہمارے ساتھ اور بہت دور تک ہمارے ساتھ چلے تھے.
آپ کی تنظیم کی وجہ سے آپ کو خطرات ہوتے؟
میرا جو گھر ہے میرے گاؤں میں اس پہ کئی دفعہ حملے بھی ہوئے تھے مارٹر گولوں سے اور چار دفعہ چھاپے بھی لگے تھے. میرے اپنے کچھ ڈاکومنٹس بھی وہ لے کے گئے تھے, میری تصویریں تھیں وہ لے کے گئے تھے. اور گھر کو سارے چیزوں کو بکھیر کے رکھ دیا تھا اور ہم دھمکی بھی دی تھی کہ آئندہ آئیں گے تو گھروں کو جلا دیں گے یا بلڈوز کریں گے. کئی کئی گھنٹوں تک تلاشی لیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ابھی کچھ مہینے پہلے بھی وہ ایف سی والے آئے تھے ہمارے گھر میں, اور میری جو بہنیں ہیں تین وہاں پہ موجود تھیں تو ان کو گھر سے نکال کے وہاں آنگن میں کھڑا کر کے, ایک لائن میں کھڑا کر کے ان سے کہا تھا کہ ہم تم لوگوں کو مار دیں گے, تم لوگ دہشت گرد ہو, اپنا گھر چھوڑ کے اپنا علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ, ادر وائز ہم تم سب کو مار دیں گے. تو اس طرح کی سچویشن ہے بلوچستان میں, نہ صرف میرے ساتھ ہے بلکہ ہر بلوچ کے ساتھ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے, اور مجھے فخر ہے اگر یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کسی مقصد کے لیے ہو رہا ہے. کم از کم ہماری آنے والی نسلیں تو انسان کی زندگی جی سکتے ہیں.
بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کی سربراہ کریمہ بلوچ گفتگو کر رہی تھی نامہ نگار شمائلہ خان سے. بلوچستان میں سخت گیر موقف کی حامل بلوچ قوم پرست جماعتیں 13 نومبر یعنی آج کے دن کو بلوچ شہدا کے دن کے طور پر مناتی ہیں. اس دن کی مناسبت سے آج کوئٹہ میں نہ صرف خواتین اور بچوں نے ماسک پہن کر مظاہرہ کیا بلکہ صوبے کے بلوچ آبادی والے بعض علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
13 نومبر کی مناسبت سے مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. اس مظاہرے میں خواتین اور بچوں نے شرکت کی. مظاہرے کے موقع پر شرکاء نے شمع بھی روشن کی. مظاہرے کے شرکاء میں سے زیادہ تر ماسک پہنے ہوئے تھے. ماسک پہن کر احتجاج کی وجہ بتاتے ہوئے مظاہرے میں شریک ایک خاتون کا کہنا تھا,
یہ ماسک ہماری نشانی ہے, اس کا گائے فاکس ماسک, اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا. آج بلوچ مرٹیرز ڈے ہے, یوم شہداء بلوچستان. یہ ماسک ہماری نشانی ہے. دو کا دن آج ہم اپنے وطن کی جتنی بھی شہید ہیں ان کو سلامی پیش کرتے اور آج ان کی یاد میں ہم چراغا کر رہے ہیں.
13 نومبر کو بعض علیحدگی پسند قوم پرست جماعتیں یوم بلوچ شہداء کے طور پر مناتی ہیں. اس کا پس منظر بتاتے ہوئے بلوچ سالویشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والی خاتون کا کہنا ہے,
اسی دن 1847 کو غلامی کی اولین ابتدا ہوئی اور اسی دن بلوچ مملکت کے فرما روان شہید مہراب خان انگریزی قبضہ اور تسلط کے خلاف دوران مذمت شہید کیے گئے. 13 نومبر کی قربانیاں بلوچ جدوجہد کی بنیاد ہے اور یہ ہماری تاریخ کا ناقابل فراموش حصہ ہے.
13 نومبر کی مناسبت سے بلوچستان کے مکران اور کلاٹ ڈویژن کے متعدد شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی. اس ہڑتال کی کال بعض سخت گیر موقف کے عامل بلوچ قوم پرست جماعتوں نے دی تھی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بارشوں اور برفباری سے کہیں سڑکیں بند ہیں تو کہیں خیموں میں گزارا ممکن نہیں رہا. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
لسپور چترال سے کوئی 150 کلومیٹر دور شندور کے قریب واقع ہے جہاں مقامی لوگوں کے مطابق شدید بارشوں اور برفباری سے ان کے خیمے ناکارہ ہو چکے ہیں, جبکہ ان کے گاؤں میں نقصانات کے اندازے کے لیے سرکاری ٹیمیں تو پہنچی لیکن اب تک انہیں امداد فراہم نہیں کی گئی.
پھر ان کو پتہ نہیں چلتا اور پھر تقریباً 9-10 دن کے بعد 4-5 دن کے بعد پھر آتے ہیں, آتے ہیں کہ آپ نے کیا نقصان ہوا ہے, دکھانے کے باوجود بھی پھر کچھ امداد نہیں ملتے حکومت کی طرف سے. یہاں برف کی وجہ سے بیماری بھی زیادہ ہو, برف باری کی وجہ سے وہ کہیں نہیں جا سکتے ہیں. سر اس کے ہم لوگ تو ٹینٹ میں اسٹے کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ ٹینٹ بھی نہیں مل رہی ہے, جس لیے لوگوں کے گھر جاتے ہیں جن کے گھر ٹھیک ہے.
لاسپور میں روزگار کا بڑا ذریعہ مال مویشی ہیں اور حالیہ زلزلے سے نہ صرف لوگوں کے رہائشی کمرے گر گئے ہیں بلکہ مال مویشی بھی چھت سے محروم ہیں. اسی طرح مستوج کے قریب چرون اویر گاؤں میں آج لوگوں نے احتجاج کیا اور مستوج شاہراہ کئی گھنٹے تک بند رہی. چرون اویر کے رہائشی عنایت اللہ نے بتایا کہ ان کے علاقے میں نمونیا اور کھانسی کے امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں.
ہم عام مستوج روڈ بلاک کیے تھے سر, ہمارا مطالبہ تھا سر کہ ہمیں کچھ غذائی اشیاء دیا جائے, اور ہمیں جو نواز شریف سے اعلان کیا تھا 2 لاکھ روپے کو وہ ہمیں دیا جائے اور ہمیں صحت کے معاملے میں ہمارے ساتھ مدد کیا جائے. ابھی یہ ٹینٹ جو ہیں سر, یہ ٹینٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی پراپر طریقے کا شیلٹر کا سسٹم بنایا جائے, اس کے بغیر ہم سر اس برفباری کے بیچ میں تو ہم نہیں رہ سکتے ہیں سر.
چترال سے منتخب رکن قومی اسمبلی افتخار الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے وعدے تو کیے ہیں اور کچھ امداد بھی پہنچی ہے لیکن اب تک تمام افراد کو یہ امداد نہیں مل سکی.
اس مرتبہ یہ ہے کہ پروینشل گورنمنٹ اس
as far as extending relief support to the people is concerned, वो थोड़े फोर फ्रंट पे और फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक अकॉर्डिंग टू जो जो अखबारों में स्टेटमेंट चाहिए उसके मुताबिक ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो है वो फंड ट्रांसफर नहीं हुए और ये उन्हें दिया गया था कि एक दो दिन में ये फंड ट्रांसफर हो जाएंगे.
پشاور سے یہ تھی نامنگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ. چلتے ہیں بھارت جہاں ریاست کرناٹک میں 18ویں صدی کے حکمران ٹیپو سلطان کا جشن پیدائش منانے کے خلاف ہندو تنظیموں کا احتجاج جاری ہے. کانگریس کی ریاستی حکومت نے ٹیپو سلطان کے یوم پیدائش پر کئی تقریبات کا اہتمام کر رکھا ہے لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہندو پرست تنظیموں کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ہندو مخالف حکمران تھے لہذا وہ ریاست میں ان کے بارے میں تقریبات منانے نہیں دیں گے. سنتے ہیں دلی سے نمائندہ شکیل اختر کی رپورٹ.
بھارت کے بیشتر مورخین 18ویں صدی کے جنوبی ہندوستان کے حکمران ٹیپو سلطان کو ایک روادار اور سیکولر حکمران قرار دیتے ہیں. ٹیپو انگریزوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے. ان کی شبیہ ایک ایسے حکمران کی ہے جو ایک دور اندیش اور اعتدال پسند سوچ رکھتے تھے. لیکن اچانک کانگریس کی ریاستی حکومت نے ان کی پیدائش کا جشن منانے کا فیصلہ کیا تو اس کے خلاف وشو ہندو پریشد اور دیگر ہندو تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئیں. ان کا کہنا ہے کہ ٹیپو نے لاکھوں ہندوؤں کا قتل کیا تھا اور ہزاروں ہندو مندروں کو مسمار کیا لیکن مورخ ان کے ان دعووں سے اتفاق نہیں کرتے. وشو ہندو پریشد کی پرتشدد تحریک کے دوران دو کارکن ہلاک ہو چکے ہیں. پریشد نے آج کرناٹک بند کا نعرہ دیا تھا. کئی شہروں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. بی جے پی کے رہنما اور مرکزی وزیر سدانند گوڑا نے ٹیپو سلطان کی پیدائش کا جشن منانے کے فیصلے کے لیے کانگریس کی ریاستی حکومت کی نکتہ چینی کی ہے.
Whenever there is certain confusion with regard to certain issues, just get everybody together.
سدانند گوڑا کہہ رہے تھے کہ اگر کسی پہلو کے بارے میں کنفیوژن ہے تو سبھی فریقوں کو بلا کر اس کے بارے میں اس کی وضاحت کی جانی چاہیے لیکن ریاستی حکومت پہلے فیصلہ کر لیتی ہے اور پھر اسے ریاست کے عوام پر مسلط کر دیتی ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بی جے پی کے ترجمان نریندر کوہلی نے بھی کرناٹک حکومت پر نکتہ چینی کی ہے.
کیا آوشیکتا تھی اس پرکار کا وواد کرنا جس سے سماج میں دویش پیدا ہو؟ مجھے لگتا ہے کرناٹک سرکار کی جواب دہی بنتی ہے.
لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان کی تقریبات کی مخالفت ہندوتو کی عدم رواداری کی ہی ایک اور مثال ہے.
راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے جڑے ہوئے جتنے سنگٹھن ہیں وہ ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہے دیش میں اسہنشولتا سامپردائکتا اور دھارمک دھروویکرن کرنے کا.
کرناٹک میں ایک عرصے سے ہندو تنظیمیں کافی سرگرم رہی ہیں. عدم رواداری کے متعدد حالیہ واقعات سے ملک کی فضا میں بھی کشیدگی پھیلی ہوئی ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان حالات میں کرناٹک کی کانگریس حکومت کے ذریعے 18ویں صدی کے ایک مسلم حکمراں کی پیدائش کا اچانک جشن منانے کا فیصلہ حقیقی کم اور سیاسی زیادہ نظر آتا ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور اب ہفتے بھر کی کھیل کی سرگرمیوں پر مبنی ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے.
کسی کو نیگیٹو لگے یا پازیٹو لگے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں تو بڑا پازیٹو ہوں.
یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں نے اگریسو اور اٹیکنگ کرکٹ کھیلی ہے.
ورلڈ ریکارڈ بنا کے بھی موقع نہیں مل رہا تو اب آگے جا کے کیا ملے گا.
مصباح کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ جب سارا کچھ اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ پھر
زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
یونس خان گئے، اب نوجوانوں کی باری، لیکن 39 سالہ رفت اللہ بھی سلیکٹرز کو یاد آ گئے. مصباح الحق کے مضبوط اعصاب کب تک ساتھ دیں گے اور انضمام الحق کا تجربہ افغانستان کو راس آ گیا. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان اور انگلینڈ آج ابوظہبی میں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. ابوظہبی میں ہی پاکستان نے پہلا ون ڈے 6 وکٹوں سے جیتا. جیت کی اس ہیڈ لائن سے پہلے ایک شہ سرخی یونس خان نے دی اور وہ تھی ون ڈے انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کی. ون ڈے ٹیم میں واپسی کی شدت سے خواہش رکھنے والے یونس خان نے ٹیم میں شامل ہو کر صرف ایک میچ کھیلنے کے بعد ہی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر کے کیا مقصد حاصل کیا؟ کیا اس سے انہوں نے دنیا کو منفی پیغام نہیں دیا؟ یہ سوال یونس خان سے ان کے الوداعی میچ کے بعد کیا گیا جس پر یونس خان کچھ زیادہ خوش نہیں تھے.
اب دیکھیں، اب کسی کو نیگیٹو لگے یا پازیٹو لگے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں تو بڑا پازیٹو ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ریٹائر ہو کے جا رہا ہوں خود سے.
یونس خان کی ون ڈے ٹیم میں شمولیت متفقہ نہیں تھی. چیف سلیکٹر ہارون رشید انہیں ٹیم میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن کپتان اور کوچ کی رائے یہ تھی کہ یہ وقت کسی نوجوان کھلاڑی کو موقع دینے کا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے دبے لفظوں میں یہ مان ہی لیا کہ یونس خان کو ون ڈے ٹیم میں شامل کرنے پر ٹیم مینجمنٹ اور سلیکٹرز میں اختلاف رائے تھا۔
کوچز اور کپتان ایک طرف اور سلیکٹرز ایک طرف، اکثر ان کے تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہیں اور اس وجہ سے تھوڑا بہت اگر ڈفرنس آف اپینین ہوا تھا بھی، لیکن ہارون کے وہاں جانے سے وہ سب ٹھیک ہو گیا۔
یونس خان کے ساتھ کھیلنے والے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی بھی ان کی ریٹائرمنٹ سے آخر وقت تک لا علم رہے۔ محمد حفیظ کہتے ہیں کہ یونس بھائی نے تو اپنے اس فیصلے کی بھنک اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں لگنے دی۔
To be honest, I was little bit shocked. لیکن کیونکہ انہوں نے ڈیسیزن لے چکے تھے، پھر ہم نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بیسٹ وشز دیں اور ہم سب لوگ مل کے یہ تحفہ دینا چاہتے تھے یونس بھائی کو کہ جب وہ یہ میچ چھوڑ کے جا ہی رہے ہیں تو ہم سب لوگوں نے یہ میچ جیتنا۔
محمد حفیظ نے پہلے ون ڈے میں شاندار سینچری اسکور کی، اپنی اس زبردست فارم اور سینچری پر ان کی خوشی بیجا نہیں۔
کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں پاکستان کی وکٹریز کے لیے اور جتنا بھی اسکور کر رہا ہوں وہ پاکستان کی جیت میں کام آ رہا ہے، کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھا اسکور کرتے ہیں لیکن ٹیم نہیں جیتتی۔
محمد حفیظ کے خیال میں ٹیم کی کارکردگی میں تبدیلی سوچ میں تبدیلی کے سبب عمل میں آئی ہے۔
ایک تو ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے سری لنکا کے اندر ایز اے ٹیم، ہم سب لوگوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں نے اگریسو اور اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے۔ وکٹ ایک گر جائے، دو گر جائے، تین گر جائے، لیکن وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔
ابو ظہبی کے اس پہلے ون ڈے میں محمد حفیظ کی سینچری کے علاوہ نوجوان بابر اعظم نے بھی شاندار بیٹنگ کی۔ میں نے بابر اعظم سے بات کی اور پوچھا کہ پہلے ون ڈے میں ایک بہت ہی عمدہ اننگز کھیلنے کا تجربہ کیسا رہا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ٹیم کو ضرورت ہوگی، جہاں کوچز کہیں گے وہاں پہ میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں، جہاں ٹیم کو ضرورت ہوگی وہاں پہ کھیلیں گے۔ بس یہ ہے کہ اپنا فوکس میں نے یہ کیا کہ پہلے پاکستان کے لیے کھیلیں، جتنا بھی ہم میں بینگ ایز جونیئر جتنا بھی میں سے ہو اتنا 100% ہوں میچ میں۔
بابر اعظم سے میں نے پوچھا کہ آپ انڈر 19 میں عمدہ کارکردگی دکھا کر انٹرنیشنل کرکٹ تک آئے ہیں، انڈر 19 کرکٹ نے آپ کو کتنا اعتماد دیا؟
انڈر 19 کا مین رول ہے کہ جو پلیئرز بنتا ہے وہاں سے بنتا ہے، جتنا پریشر جو آپ باہر جا کے کھیلتے ہیں، زیادہ آپ آؤٹ آف کنٹری جا کے کھیلتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے باہر جانے کا، تو آپ کو اوپر آ کے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے اتنا پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔
پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے بھی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے، جس کی سب سے اہم بات 39 سالہ رفعت اللہ محمد کی ٹیم میں شمولیت ہے، جو گزشتہ 19 سال سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ میں نے جب رفعت اللہ سے رابطہ کیا تو وہ لاہور سے پشاور کے سفر میں تھے۔ میں نے پوچھا کہ اتنی تاخیر سے پاکستانی ٹیم میں بلاوے پر کیا تاثرات ہیں؟
میرے خیال میں ہر پاکستانی کی خواہش ہوگی جو کرکٹ کھیلتا ہے کہ یار میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں اس لیول پر، تو اس لحاظ سے تو یہ آپ سے آپ کہتے ہیں کہ ایک خواب ہے جس کی تعمیر اللہ کرا رہا ہے، تو اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اور دعائیں سب کی یہی کہ اللہ عزت رکھے آگے بھی۔
رفعت اللہ محمد کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں دوسرے وکٹ کی سب سے بڑی شراکت یعنی 580 رنز کی پارٹنرشپ میں شریک ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عالمی ریکارڈ بھی آپ کو ٹیم میں نہ لا سکا تو کتنی مایوسی ہوئی تھی؟
جب میں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا تو پھر میں نے تھوڑی بات کی سلیکٹر وغیرہ سے، میں کہا کہ یار دیکھیں میں ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے، اب کرکٹ میں ورلڈ ریکارڈ رکھنا ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی کیونکہ پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کرکٹ کھیلی جاتی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ہو سکتا ہے کوئی موقع مل جائے، لیکن انفارچونیٹلی قسمت کہہ سکتے ہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا، تو پھر تقریباً چھوڑ دیا تھا کہنا کہ یار اب جب مجھے 32-33 ایئر اولڈ میں مجھے ورلڈ ریکارڈ بنا کے بھی موقع نہیں مل رہا تو اب آگے جا کے کیا ملے گا۔
رفعت اللہ سے میرا آخری سوال تھا کہ 2009 میں آپ افغانستان کی طرف سے بھی کھیلتے رہ گئے، وہ کیا ماجرا تھا؟
میں تو کیونکہ پاکستان میں ڈومیسٹک کھیلا تھا تو اس ٹائم کے جو کوچ تھے ان کے وہ کبیر خان تھے جو کہ میرے ایک سینئر بھی رہ چکے ہیں، پھر میرے ساتھ ابھی بینک میں بھی رہ چکے تھے، تو وہ کوچ تھے ان کے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر آپ کھیلنا چاہو، تو میں نے صرف ان کو اتنا کہا کہ یار اگر آئی سی سی کے رولز مجھ کو اپلائی ہوتے ہیں اور مجھے الاؤ کرتے ہیں تو میں کھیل لوں گا، تو بس رول الاؤ نہیں کر رہے تھے، تو بس پھر میں ڈومیسٹک ہی کھیلتا رہا، میں کوئی وہاں گیا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ میڈیا میں بات اتنی چلی کہ یار جیسے میں افغانستان چلا گیا تھا، وہ صرف انہوں نے نام دے دیے تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔
مصباح الحق بنگلہ دیشی پریمیئر لیگ کھیلنے والے ہیں. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو متحرک رکھ سکیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے ان سے درخواست کر رکھی ہے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے معاملے پر نظر ثانی کریں, کیونکہ پاکستانی ٹیم کو انگلینڈ کے آئندہ دورے میں ان کی ضرورت ہے. میں نے سابق ٹیسٹ کرکٹر باذید خان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مصباح الحق انگلینڈ کے آئندہ دورے تک اپنی موجودہ فارم اور فٹنس برقرار رکھ سکیں گے.
دیکھیے, مصباح ایسا پلیئر ہے کہ جب اس نے ڈیسیزن لے لیا, جب اس نے انگلینڈ سیریز کھیلنی ہے تو پورا تیار ہو کے آئے گا, چاہے وہ 8 مہینے دور ہے چاہے 10 مہینے دور ہے. مصباح کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ جب سارا کچھ اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ پھر پریشر لے کے پھر وہ ایسی پرفارمنس دے دیتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی ہم اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں, وہ فاسٹ سینچری کر دیتا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ 8 مہینے بعد آیا مصباح, فٹنس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. فٹنس پہ بیٹنگ فارم پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں کرکٹ نہیں ملے گی, لیکن اگر مصباح نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ کھیلے گا تو یہ آپ بھول جائیں کہ وہ انپریپیئرڈ جائے گا. پریپریشن اس کی پوری ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اپنا کتنا کرکٹ کھیلنے کا اور اس کا من ہے, کتنی اس میں ہنگر رہ گئی ہے, کیونکہ اب تو ماشاءاللہ 41 کے ہو گئے ہیں. اور پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ انہوں نے مینشن بھی کیا کہ میں شاید ریٹائر ہوں. کبھی آپ کے مصباح کے منہ سے آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ وہ, جب وہ خود مینشن کرے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید مصباح اس سٹیج پہ آ گیا ہے. لیکن اگر انہوں نے ڈیسائیڈ اب دوبارہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اگلی سیریز انگلینڈ سیریز کھیلیں گے تو پریپریشن میں ان کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگی.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کی خدمات افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ دنوں بطور ہیڈ کوچ زمبابوے کے دورے میں حاصل کی تھیں. اس دورے میں افغانستان نے کمال کر دکھایا اور زمبابوے کو ون ڈے اور T20 دونوں سیریز میں شکست دی. اس شاندار پرفارمنس پر افغانستان نے انضمام الحق سے اب 1 سال کا معاہدہ کیا ہے. میں نے انضمام الحق کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ کوچنگ کا یہ تجربہ آپ کے لیے کیسا رہا اور کیا اسے مستقل اپنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں آپ؟
بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید میں کوچنگ میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں یا میں کوچنگ کرنا نہیں چاہتا یا کوئی چیز ہے. تو اب یہ ہے کہ جی میں اس فیلڈ میں ہوں, ٹھیک ہے کہ جی مجھے اپنا بھی پتا چلے گا, لوگوں کا بھی پتا چلے گا, کہ لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ جی میں کوچنگ کرتا ہوں, کر سکتا ہوں یا جو بھی ہے.
انضمام سے میرا اگلا سوال تھا کہ کوچ کی حیثیت سے آپ کو افغانستان بھی جانا پڑے گا, تو کیا آپ کی فیملی اس پر خوش ہے؟
زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں ضرور, اگر ان کے جو اکیڈمی ہے انہوں نے کابل میں بنائی ہے تو اگر ہوا تو میں ضرور جا کے ادھر دیکھوں گا اور کابل میں ضرور جاؤں گا, کیونکہ اگر میں نے یہ ساری چیز لی ہے, ٹھیک ہے کہ جی فیملی کو اس چیز کی میری کنسرن ہے, میری فیملی کو بھی, لیکن اگر میں نے افغانستان کی اگر کوچنگ قبول کی ہے تو میرے خیال میں مجھے کسی نہ کسی سٹیج پہ ضرور جانا پڑے گا, کابل وغیرہ میں اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے, کوئی اس میں بہت زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ کے ساتھ لاہور سے سلطان محمود.
پاکستان نمبر 1 ناصر اقبال نے پریزیڈنٹ گولڈ کپ انٹرنیشنل اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا. IBS ورلڈ مینز سنوکر چیمپئن شپ مصر میں شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے تینوں کھلاڑیوں نے اپنے اپنے گروپ کے میچ جیت لیے. ہانگ کانگ میں امریکہ کی وینس ولیمز نے پہلی WTA ایلیٹ ٹینس ٹرافی جیت لی. لاہور میں ITF سینئرز ورلڈ رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ ختم ہو گئی ہے. پاکستان کے سابق ڈیوس کپ کھلاڑی رشید ملک نے 3 ٹائٹل جیتے. شنگائی میں اسکاٹ لینڈ کے رسل ناکس نے ورلڈ گولف چیمپئن شپ جیت لی. ان کا مجموعی اسکور 20 انڈر پار 268 رہا. اور نئی دہلی میں انڈیا کے چراغ کمار نے پیناسونک اوپن انڈیا گولف چیمپئن شپ جیت لی.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور آپ نے کھیل کی خبروں میں سنا کہ ابوظہبی میں دوسرے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 284 رنز کا ہدف دیا ہے, جس کے تعاقب میں پاکستان نے اب سے چند لمحے پہلے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 19 رنز بنائے تھے. تازہ ترین صورتحال کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستانی اننگ کا 10th اوور مکمل ہونے والا ہے, اور تفصیل کے لیے آپ آئیے bbcurdu.com پر. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر فیاض احمد. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اسٹیورٹ ولی اور اسلام آباد میں اسرار الحق. اور آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کے خلاصے سے پہلے عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
امریکی فوج کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شام میں امریکہ کے ایک فضائی حملے میں جہادی جان کے نام سے مشہور دولت اسلامیہ کا برطانوی شدت پسند محمد امبازی ہلاک ہو گیا ہے. بھارت کی ریاست کرناٹک میں 18ویں صدی کے حکمراں ٹیپو سلطان کی پیدائش کا جشن منانے کے خلاف ہندو تنظیموں کا احتجاج جاری ہے. بی جے پی اور ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک ہندو مخالف حکمراں تھا. مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اطلاعات ہیں کہ ہیبرون کے قریب ایک مسلح شخص نے کار پر فائرنگ کر کے دو اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا ہے. برونڈی میں جاری سیاسی کشیدگی اور تشدد کے واقعات کے پیش نظر بیلجیم نے اپنے شہریوں کو برونڈی چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے. اسپین کے شہر میڈرڈ کی سٹی کاؤنسل نے فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے شہر کی سڑکوں پر گاڑی پارک کرنے پر پابندی لگا دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.